أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صلوات عزیزان محترم، کل سن 1429 ہجری کا آخری سورج ڈوب گیا اور سن 1430 ہجری کا پہلا چاند نمودار ہوا اور ہماری سب سے زیادہ شروع ہوئی. یہ فصل اعضا ہر سال آتی ہے، آزاداری کا موسم ہر سال آتا ہے اور ہر سال آتا رہے گا، اور ہم اس فصل اعضا میں اپنے اس عہد کی تجدید کرتے ہیں جو ہم نے آل محمد کے ساتھ کیا تھا. حقیقت یہی ہے کہ ہم زندہ ہیں تو اسی رونے کے لیے، اور ہم مریں گے تو روتے ہوئے مریں گے. دیکھو، ہر سال جب نیا چاند طلوع کرتا ہے اور نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہم فرش اعضہ بچھا دیتے ہیں. اس فرش اعضہ کی حفاظت کرو، اس مجلس کی حفاظت کرو، یہ تمہاری پہچان ہے، یہ تمہارا تشخص ہے، تم اسی سے پوری دنیا میں پہچانے جا رہے ہو. یہ فرش اعضہ ایک مرتبہ پھر موقع فراہم کرتا ہے کہ لوگ اجتماعی طور پر جمع ہوں اور افہام و تفہیم کی مندروں سے ہم کنار ہوں. یہ فرش ایسا انسانیت کی محبت کا فرش ہے. یہ فرش مجلس صابروں کا فرش ہے. یہ فرش مجلس شریفوں کا فرش ہے، اور ہم ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس فرش پر آئے اور حسین کے اس پیغام کو سنے جو حسین نے کربلا کی ریت پر، کاغذ پر نہیں، کربلا کی ریت پر اپنے خون سے لکھا تھا. حفاظت کرو اس رونے کی. میں نے کبھی کہا تھا اور اپنے سننے والوں سے ہمیشہ یہ کہتا رہوں گا کہ یہ جو حسین کا رونا ہے نا، اس کی حفاظت کرو. دنیا سن لے، دنیا اس بات کو یاد رکھے، اور دنیا سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں رونے دیا جائے، ہمیں رونے دیا جائے. اگر ہم چپ ہو گئے تو تم رو گے. سمجھ رہے ہو نا، ہمیں رونے دیا جائے. یہ رونا اس بی بی کی تمنا ہے؟ دیکھو بھائی ذرا، ذرا میرے ساتھ چلنا، تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ چلنا. ہمارے محدثین نے اور ہمارے علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے اور سب اس واقعے سے واقف ہیں. زیادہ تمہید میں روکنا تمہیں نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ میں اپنی آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو منتقل کروں. محدثین نے لکھا کہ ایک دن دونوں نواس رسول کی گود میں تھے، ایک کا گلا چوما، دوسرے کے ہوٹ چومے. سب کو معلوم. وہ بچہ رسول نے جس کا گلا چوما تھا، اس کی خواہش تھی کہ رسول میرے لب چومے، لیکن رسول نے لب نہیں چومے، آیا ماں کے پاس. تو دیکھو جب دل میں کوئی بات ہو نا تو آدمی کس سے کہے، ماں کے پاس آ گیا، کہا اماں کیا میرے دہن سے بوئے بازاتی ہے؟ کہا بات کیا ہے؟ کہا اما نانا نے میرا منہ نہیں چوما. رسول تشریف لائے اور سب سے پہلے جو بات پیش کی بیٹی نے وہ یہی تھی کہ بابا آپ نے یہ فرق کیوں کیا؟ کہا بیٹی چھوڑ دے، نہ پوچھ کہ میں نے اس کا گلا کیوں چوما، نہ پوچھ. کہا بابا میرے حق کی قسم آپ مجھے بتائیں. آپ نے میرے اس چھوٹے بیٹے کا گلا کیوں چوما، منہ کیوں نہیں چوما؟ جانتے ہو پیغمبر نے کیا کہا؟ حق کی قسم، بابا آپ مجھے بتائیں میرے حق کی قسم. اب فاطمہ زہرا جب اپنے حق کی قسم دے دے تو میرا رسول کیا کرے؟ کہا علی فاطمہ کا بازو تھاما. علی سیدہ کا بازو تھاما، علی نے بازو تھاما. واقعہ بیان کیا کہ تیرا بیٹا، یہ بیٹا ایک دن بھوکا پیاسا کربلا کے ریگستان میں ذبح کیا جائے گا. یہ سننا تھا کہ ماں نے چیخ ماری، کہا بابا اگر ایسا ہوگا تو میرے بیٹے پہ روئے نہ کون. میں نے زحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. رسول خاموش ہے، بابا میرے بیٹے پہ کون روئے گا؟ اور بابا یہ کب ہوگا؟ کافی زمان خالی انی وہ ان کے وہ ان علی جن وہ انل حسن. میں نہیں ہوں گا، علی نہیں ہوگا، تو نہیں ہوگی، حسن نہیں ہوگا. اس وقت پوچھا تھا کہ بابا میرے بیٹے پہ روئے گا کون؟ رسول خاموش ہیں. جبریل وہی لے کے آیا، یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو بتا دیجئے کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا. اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد اس کے مردوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں پہ روئیں گی، جس کے جوان اس کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بچے اس کے بچوں پہ روئیں گے. بچہ ماں کی گود میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا، چھوٹا بچہ سن رہا تھا، اس واقعے میں موجود تھا. ایک مرتبہ اٹھا اور اٹھ کے آیا رسول کی خدمت میں، کہا نانا آپ میرے رونے والوں کو دیں گے کیا؟ کہا بیٹے میں وعدہ کرتا ہوں کہ شفاعت کروں گا. بچہ آیا علی کے پاس، بابا آپ کیا دیں گے میرے رونے والوں کو؟ کہا میں ساقیہ کوثر ہوں، سب سے پہلے تیرے رونے والوں کو پلاؤں گا کوثر کے جام. بچہ چلا، بھائی حسن کے سامنے رکا، کہا بھیا تم کیا دو گے؟ کہا میں جوانان جنت کا سردار ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تیرے رونے والے جنت میں جائیں گے. وعدہ دے لیا،
اب پھر پلٹا ماں کی طرف آ کر گود میں بیٹھ گیا, کہا اما آپ کیا دیں گی میرے روٹی. اما آپ میرے رونے والوں کو کیا دوں گی؟ بس یہ سننا تھا کہ سجدہ نے چیخ ماری, کہا بیٹے یہ نادار ماں تجھے کیا دے سکتی ہے, جنت کے دروازے میں بیٹھ جاؤں گی بال بگڑا کر کہ جب تک تیرے رونے والے داخل ہو جائے.
یاد رکھنا میں نے زحمت دی لیکن میں نے اس جملے کو یاد رکھنا کہ یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ رونے والے ان کی تاریخ میں معلوم ہے, کبھی دار پہ چڑھائے گئے, سوریاں دی گئیں, کبھی گردنیں کاٹی گئیں, کبھی زندانوں میں پوری پوری زندگیاں گزر گئیں, یہ رونے والوں کی تاریخ ہے. تو حفاظت کرو رونے کی, اور ایک جملہ اور سنتے جاؤ, یہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ رونا سمجھ میں آ جائے, یہ رونا سمجھ میں آ جائے. حسین نے کہا آخری وقت میں, کہا انا قتیل الابرا, میں وہ ہوں کہ جسے رولا رولا کے مارا گیا ہے. میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا ہے. کیا میرا مولا نہیں رویا اکبر کے لاشے پر؟ کیا حسین نہیں رویا عباس کے لاشے پر؟ کیا اصغر کو دفن کرتے وقت نہیں روئے؟ یہ رونا سیرت ہے حسین ابن علی کی. یہ رونا اپنی موت پر رونا نہیں تھا, یہ رونا اپنے رشتہ داروں کی موت پر رونا نہیں تھا, یہ رونا تھا قاتلوں کی عقل پر, یہ رونا تھا قاتلوں کی عقل پر کہ میں تم مجھے حیات حاضر کی طرف کھینچ رہے ہو اور میں لقائے الہی کی طرف جا رہا ہوں. تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری حیات حاضر کی طرف کھینچے آ جاؤں, اور میرا منشور یہ ہے, میرا نظریہ یہ ہے کہ مجھے لقائے الہی سے متصل ہو جانا ہے, لقائے الہی سے ہم کنار ہو جانا ہے. ہم اپنے موضوع سے متصل ہوئے, حیات حاضر اور لقائے الہی. ہم نے اس موضوع کے لیے تبھی دی گفتگو ہے. سورہ روم کی دو مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ روم قرآن مجید کا 30 سورہ, اور وہ آیات میں نے پڑھی ایک ہے اور دونوں کو متصل کر کے آپ کی خدمت کا ترجمہ پیش کروں گا. وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا 30 سورہ کی 7 اور 8 آیات ہیں. ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, تمہید ہے اور اس مسلسل خط فکر کو بہت دور تک جانا ہے تو آرام سے ترجمہ سننا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ دنیا کے لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو جانتے ہیں اور اس پر ورک کر رہے ہیں, اس پر کوششیں کر رہے ہیں. وہم عن الآخرت ہم غافلون, اور سچ بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے پوری طرح غافل ہیں, مست ہیں, مگن ہیں حیات ظاہر میں اور غافل ہیں آخرت سے. اب لم یتفکروا فی انفسہم, اس کے بعد کیا آیت پڑھ رہا ہوں, اب لم یتفکروا فی انفسہم, یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى, اللہ نے آسمان و زمین کو خلق کیا, آسمان و زمین کے درمیان کی اشیاء کو خلق کیا, خلق کیا حق کے ساتھ, لفظ حق کو واضح کروں گا, خلق کیا حق کے ساتھ, واجل مسمى, اور ایک مخصوص پیریڈ کے لیے, ایک مخصوص دور کے لیے خلق کیا. یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے, ان کو ختم ہونا ہے. آسمان و زمین کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی جو بھی اشیاء ہیں ان کو ہمیشہ نہیں رہنا. اجل مسمی, ایک معین مدت کے لیے خلق ہوئے ہیں. ٹھیک, ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون. لیکن میں کیا کروں؟ دیکھو یہ اللہ کا عجیب و غریب جملہ ہے. میں کیا کروں کہ انسانوں کی اکثریت اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتی. تم نے سن لیا؟ ساری کوشش اس بات کی ہے کہ یہ حیات ظاہر، یہ جو ظاہری زندگی ہے، یہ کامیاب گزرے. تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ حیات ظاہر کے لیے کر رہے ہو. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ٹھیک ہے نا، وہم عن الآخرت ہم غافلون، اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ آخرت سے غافل ہیں. اب تم آیت کے لفظوں کی طرف، بہت پڑھا لکھا مجمع ہے اور تمہیدیں استوار کرنی آج ضروری ہیں. بھائی دیکھو، کہنے لگا کہ ہم نے حق پہ بنایا، ابھی واضح کروں گا حق کیا ہے، حق پہ بنایا پوری کائنات کو، وہ اجل مسمہ، اور ایک معین مدت کے لیے بنایا. بھائی جب معین مدت ہے ہر شے کی، تو ایک نہ ایک دن وہ مدت تو ختم ہوگی نا، تو پھر یہ بھی تو سوچو کہ اس کے بعد کیا ہے. سمجھنے کی کوشش کرو بھائی، عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے. یہ مرحلہ فکر عجیب ہے کہ جب اجل مسمہ، ایک معین مدت کے لیے ہم نے خلق کیا، تو یہ مدت جب ختم ہوگی تو اس کے بعد کیا ہے؟ بھائی اس کی طرف غور کرو، اسی کا نام آخرت ہے. اسی کا نام آخرت ہے. اگر یہاں تک آ گئے تو اب کہنے لگا اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ عجیب و غریب جملہ ہے. اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اپنے نفسوں کو دیکھتے کیوں نہیں؟ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے نفسوں کو دیکھتے کیوں نہیں، اس لیے کہ نفس دیکھا نہیں جاتا، نفس قابل رویت نہیں ہے. تو تم اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میں، اور اگر یہ واضح ہو گئی تو آج کی محنت یہی سوارت ہو جائے گی. اپنے اول لم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى، یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اپنے نفس کو دیکھو، کائنات کو پہچانو. اور نہیں، ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ، اپنے نفس کو دیکھو، کائنات کو پہچانو، اور پوری کائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو. میں ابھی 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 دلیل دوں گا، اور ابھی میرے ساتھ چلتے رہو، اس لیے کہ ذرا سا سطح عمومی سے بات کو بلند کر رہا ہوں. تبھی منزلوں میں بہت بلند نہیں کروں گا، لیکن ذرا سا بلند کرنا چاہ رہا ہوں. نفسوں میں غور کرو، نفسوں کو دیکھو نہیں. مجھ میں نفس ہے، تم میں نفس ہے نا. اچھا بھائی، تو آپ ایک سوال کرو اپنے نفس سے کہ تم ہو. نفس کیا جواب دے گا مجھے بتاؤ؟ نفس جواب کیا دے گا؟ یہ کہے گا نا کہ میں ہوں. اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ جب تم ہو تو اپنے ارادے سے ہو یا غیر کے ارادے سے؟ اپنی مرضی سے ہو یا غیر کی مرضی سے؟ کبھی اپنی مرضی سے تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر ہوتا تو پھر پیدا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی مرضی سے اور اپنے ارادے سے میں ہو نہیں سکتا. ڈیکارٹ نے یہی بات کہی تھی، جسے آسان ترین لفظوں میں عرض کر رہا ہوں میں، کہ میں اپنے ارادے سے تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر میں ہوتا تو میرا ارادہ ہوتا، میں تو تھا ہی نہیں. اچھا تو بھی بغیر ارادے کے تو ہو نہیں سکتے تھے، تو کوئی ارادہ تو رکھتا تھا تمہیں خلق کرنے کا. اس کوئی کو اگر سمجھ گئے، اس کوئی کو اگر سمجھ گئے تو تم خدا تک آ گئے. تو اب تمہارا نفس ہے، توجہ رکھنا، تمہارا نفس ہے جو اپنے وجود سے خدا پہ دلیل قائم کرتا ہے. نہیں بھائی، اب تو میں اور آگے بڑھ رہا ہوں. میں نفس کو سمجھ لو پھر میں آگے بڑھوں، زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا اس مرحلے پر. نفس تو سمجھ میں آ گیا نا، نفس ہے، اور نفس اپنے ارادے سے نہیں آ سکتا تھا، ارادہ کسی اور کا ہے، اس کسی اور کا نام ہے اللہ، ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی تمہارے اندر نفس ہے، جب سو جاتے ہو تو تمہارا نفس خواب دیکھتا ہے. دیکھو خواب ایک بہت بڑی حجت ہے، اور آج یہ دلیل مجھ سے لے کے جاؤ. جب تم سو جاتے ہو تو تمہارا نفس، کوئی ایسا ہے جس پر نفس کے خواب کا تجربہ نہ ہوا ہو؟ کوئی دنیا کا ایسا انسان کوئی ہے جس نے خواب نہ دیکھا ہو؟ سب دیکھتے ہیں نا، تو خواب کون دیکھتا ہے؟ نفس. اچھا بھائی کیا دیکھ رہا ہے؟ اب یہ بچوں سے میں بتاتا ہوں. بھائی خواب میں کیا دیکھا؟ چل رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں،
چھو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ذائقہ محسوس کر رہے ہیں. خواب میں ذائقہ ہے، رویت ہے، سونگنے کی طاقت ہے، چھونے کی طاقت ہے، یعنی نفس دیکھ رہا ہے بغیر آنکھ کے، سن رہا ہے بغیر کان کے. نفس سمجھو، اللہ کو سمجھو. دیکھو یہ بڑے مشکل مسائل ہیں، اور ان مشکل مسائل سے تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں میں. ظاہر ہے کہ بہت دیر تک تو نفس پہ نہیں رکنا. اچھا بھائی، تو نفس بنایا اس نے، اس نے نفس بنایا، اور کہتا ہے کہ اپنے نفس سے دلیل قائم کرو کائنات کے اوپر. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. بھائی یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا. اچھا بھائی، تو کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کڑی کو کڑی سے جوڑو. تبارک الذی بیدی الملک وہو علی کل شیء قدیر للذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بھائی بہت بہت توجہ رہے. تبارک الذی بیدی الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے. کہنے لگا سورہ عذاب میں، یہ سورہ ملک کیا ہے، سورہ عذاب میں کہا کان اللہ بکل شیء علیما، ہر شے کا بہترین جاننے والا ہے. تو جو جانتا بھی بہترین ہو، قاضی بھی بہترین ہو، جیسا چاہے بنائے، تمہیں اعتراض کا حق کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بھائی یہ یہ میسج تو پہنچا نا، جیسا چاہے بنائے. اچھا بھائی، تو اب اگر وہ قاضی بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، اب آپ کو یہ حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا کہ بلی کو بلی کیوں بنا دیا، اسے گھوڑا کیوں نہیں بنایا. ایک سوال ہے. اب دیکھو نا، بچوں کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. بھائی اب یہ حق ہے کسی کو کہ پوچھے کہ بلی کو بلی کیوں بنایا، گھوڑا کیوں نہیں بنایا، اب بلی کو گھوڑے کی سفات کیوں نہیں دے دی، اور گھوڑے کو بلی کی سفات کیوں نہیں دے دی؟ حق نہیں ہے، حق نہیں ہے. یخلق ما یشاء ویختار، جو چاہے بنائے، جیسا چاہے بنائے، یہ حق اس کا ہے. تو اگر یہ تسلیم ہے کہ نظام کائنات میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے، تو نظام ہدایت پہ کہاں سے حق مل جائے گا کہ کسی کو خلیفہ بنا کے بیٹھ جا؟ چلو تو اب نفس چلا، بہت دور جانا ہے، بہت دور جانا ہے، اور سمیٹنا ہے منزل تمہید کو. نفس چلا، توجہ رہے. کہنے لگے کہ نفس چلا، اسی نفس کا نام ہے عقل. تو جب عقل ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، نہ خلیفہ چاہیے، نہ امام چاہیے، نہ کچھ نہیں، کچھ نہیں چاہیے. یہ آج کے دانشوروں کا خیال ہے کہ عقل ایک ایسی روشنی ہے جس کی روشنی میں ہم نے خلاؤں کو مسخر کر لیا، جس کی روشنی سے ہم چاند کے اوپر اتر گئے. تو کیا ہم اپنے قوانین نہیں بنا سکتے؟ یہ ہے یہ دعویٰ. اچھا بھائی، تو عقل تو ہے، سننا بھائی، میں اب ترتیب سے آگے بڑھ رہا ہوں. عقل تو ہے، اور تم نے عقل سے واقعی تیر بھی مارے ہیں، بہت بڑے بڑے تیر مارے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ بھائی عقل ہے، عقل ایک نور ہے، عقل ایک روشنی ہے. تو بھائی عقل ہے، روشنی ہے نا. تو اب جب روشنی موجود ہے تو کسی اور روشنی کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک. دیکھو بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں تاکہ آج کوئی کام کی بات میرے نوجوانوں اور بچوں تک پہنچ جائے. بھائی سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ عقل روشنی ہے، اور وہ روشنی ہمارے پاس ہے، تو ہم راستہ چلتے رہیں گے. روشنی تو ہے عقل کی، ہم راستہ چلتے رہیں گے، ہمیں کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بھائی یہ بتائیں کہ آنکھ میں روشنی نہیں ہے؟ آنکھ میں روشنی نہیں ہے؟ بھائی روشنی تو ہے. کہ بھائی جب روشنی ہے تو ان روشنیوں کی کیا ضرورت ہے؟
جب روشنی ہے آنکھ میں تو ان روشنیوں کی ضرورت کیا ہے؟ کہ بھائی اگر بجھ جائے تو نظر نہ آئے، تو اس آنکھ کو بھی ایک روشنی کی ضرورت ہے. اگر تمہاری عقل روشنی ہے تو اس روشنی کو بھی ایک روشنی کی ضرورت ہے، اس کا نام ہے نبوت اور امامت. کوشش میں نے یہی کی کہ قرآن مجید کے دقیق ترین فلسفے آسان لفظوں میں تمہاری خدمت پیش کروں. تو عقل کو ایک روشنی کی ضرورت ہے، اس روشنی کا نام ہے نبوت. اور اب نبوت کو بھی ایک روشنی کی ضرورت ہے، اس روشنی کا نام ہے وحی الہی. بھائی توجہ ہے، وحی الہی یعنی ہم محتاج ہیں نبی کے، نبی محتاج ہے وحی کا. انا او ہے سورہ نساء چوتھا سورہ قرآن کا، انا او ہے نا الیک کما او ہے نا الا نوح والنبی من قبل من بعدہ. حبیب ہم نے تم پر وحی کی ہے جیسے نوح پہ کی اور نوح کے بعد آنے والے انبیاء پہ کی. یعنی نبوت میں وحی کا ایک سلسلہ ہے. سورہ نساء اور اب سورہ نحل میں کہا وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا نوحی الیہم. ہم نے حبیب تم سے قبل جتنے رسول بھیجے مرد بنایا انہیں نوحی الیہم، ہم ان پر اپنی وحیاں نازل کیا کرتے تھے. تو وحی کے بغیر نبوت کامیاب نہیں ہوتی، وحی کا آنا ضروری ہے. اب اگر یہاں تک آ گئے ہو تو اب سورہ شورہ کی آیت سنتے جاؤ. وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، حبیب ہم نے تم پر وحی کر دی. كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، حبیب ہم نے پوری روح کی وحی کر دی، اپنے امر کی پوری روح کی وحی کی. نہیں بھائی نہیں، اب رکو، اب تو آیا ہے مقام ختم نبوت اور اب میرے محمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اب سننا بھائی اور ان آیات کو اپنے ذہن میں رکھنا. سورہ صافات اور سورہ ہجر، ان دونوں میں تمہارے باپ آدم کے سلسلے کی ایک آیت ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام. فائدہ سب فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آئے فرشتو جب میں اسے بنا لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي اور اس میں اپنی تھوڑی سی روح پھونک دوں. دیکھو میں غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کے تو عادی نہیں ہوں، میں نے تھوڑی سی کا ترجمہ کہاں سے کر دیا، من کا ترجمہ کیا ہے. جاؤ جتنے بھی علماء ملے، ماشاءاللہ کثرت ہے علماء کی، اور عربی بڑے شوق سے پڑھی جا رہی ہے، اسے کہ تیل کی زبان ہے. نہیں، کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے قرآن کی زبان تھی اور اب تیل کی زبان ہے، کمرشل لینگویج ہے، تو بڑے شوق سے پڑھی جا رہی ہے. یہ جو من ہے نا، من کے معنی تھوڑی، من کی اور بھی قسمیں ہیں لیکن من کی قسمیں تھوڑی. فائدہ سویتہ ونفختہ فیہ من روحی، جب میں آدم کو بنا لوں اور اس میں تھوڑی سی روح پھونک دوں. کتنی پھونکی گئی؟ تھوڑی سی، نہیں معلوم کتنی، لیکن ہے تھوڑی سی، پوری نہیں ہے. بات تو واضح ہوئی نا. اچھا بھائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا رسول اللہ و کلمتہ القاہا الی مریم و روح منہ. عیسیٰ رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے انہیں مریم کے بطن مطہر میں پھونکا، لفظ ہے ٹھیک ہے نا.
وہ کلمہ تھا جو القا کیا مریم پر, وروح من ہو یا بے من ہے, اور وہ اللہ کی تھوڑی سی روح تھی. من کے معنی تھوڑا, ٹھیک ہے. تو اب عیسیٰ کو جو روح ملی وہ تھوڑی سی روح ملی جو ان کے اندر پھونکی گئی بطور وہی آئی, وہ تھوڑی سی تھی. آدم علیہ السلام میں تھوڑی سی روح, آدم پہلے سلسلہ ہدایت کے پہلے ہادی, عیسیٰ ہمارے نبی سے پہلے والے ہادی, ٹھیک ہے نا. یعنی سلسلہ ہدایت ختم ہو رہا ہے, نبی پہ آ کے ختم ہو جائے گا. تو انہیں کیا دیا, تھوڑی تھوڑی روحیں دی. اور اب اس آیت کی طرف جاؤ, وَقَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا, وَقَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا, پوری روح ڈال دی. تو اب جتنا فرق تھوڑی اور پوری میں ہوگا اتنا ہی فرق انبیاء میں اور محمد میں ہوگا. یہاں تک تم میرے ساتھ آ گئے, یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. یعنی کائنات کی سب سے بڑی روح محمد عربی کو دی گئی. تو اب چیز جتنی بڑی ہوگی برتن اتنا ہی بڑا ہوگا. اب جیسی روح ویسا جس میں محمد, جیسی روح ہے محمد ویسا جس میں محمد. نہیں بھائی, تم تو قرآن کی آیتیں سننے کے عادی ہو گئے ہو. منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنا نخرجکم تارۃ اخرى. سورہ بقر, ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے سب کو. کمال ہو گیا بھائی, سب مٹی سے آئے. منا خلقناکم, ہم نے اس مٹی سے پیدا کیا ہے. فیہا نعیدکم, اسی مٹی میں ملا دیں گے. ومنا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی مٹی سے پھر اٹھائیں گے. بھائی مٹی کی مخلوق ہو, بھائی مٹی کی مخلوق ہو نا, توجہات مبذول رہے. تم سب کے ساتھ مٹی کی مخلوق ہو, مٹی سے بنے ہو, اور مٹی وہ شے ہے جس کا سایہ پڑے. تو سب ہوں گے مٹی سے, میرا محمد مٹی سے نہیں ہے. عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے. اور آج یہ تمہیدے استوار ہو جانے دو, بہت آرام کے ساتھ سنو. اور جہاں تمہیں لے جا رہا ہوں وہاں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو. تو میرا محمد مٹی سے تو نہیں ہے بھائی, بات تو واضح ہو گئی نا. اچھا کیسے ہوگا مٹی سے, بہت پڑھا لکھا مجمعہ اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں, بالکل آؤٹ آف ریکارڈ, کہنا بھی نہیں تھا لیکن اب آگے ہے زبان پہ تو سنتے جاؤ. کیسے ہوگا مٹی سے, اس لیے کہ کن تو نبی وہ آدم و بین المائے وقتی, میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی میں تھے. اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان سفر کر رہے تھے. تو مٹی پانی سے آدم بنیں گے اور پھر آدم کی نسل چلے گی, تو پھر اب مٹی کی مخلوق پیدا ہوگی. اور یہ اس وقت نبی ہے جب آدم بھی نہیں تھے, تو وہ مٹی کا کہاں سے. تو اب تمہیں یہ حق حاضر ہے کہ کیا میں بشریت محمد کا انکار کرتا ہوں, خدا کی قسم رہے. سننا, اور میرے جملے کو ایسے پالیسی اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنا. کہا ہے قرآن نے کہ محمد کہہ دو کہ میں بشر ہوں, پھر وہی آتی ہے. تو بشر تو ہے, تو میں بشریت کی نفی نہیں کر رہا ہوں. پھر میں نے کیسے کہہ دیا کہ مٹی سے کوئی ربط نہیں ہے. تو بھائی اگر یہ جملہ تمہارے ذہنوں میں محفوظ رہ سکے تو رکھنا. میں بشر بھی مانتا ہوں, نبی بھی مانتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ بشر کو نبی بنایا گیا. نہیں, نبی کو بشر بنایا گیا.
نبی کے بیٹے دنیا میں ممکن
آج رکے رہو اور یہ مسئلہ بھی ذرا تیزی کے ساتھ حل ہو جائے. میں کچھ یاد ہے سورہ مریم میں پروردگار نے آواز دی ارسلنا الیہا روحنا ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. بس یہ حل کر رہا ہے ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ہم نے اپنے جبریل کو بھیجا. میں اب تم طے کرو جبریل نوری ہے یا خاکی ہے. اور اگر طے نہ کر سکو تو پاس پڑوس کے مدرسوں سے پوچھ لینا. کہ جبریل نوری ہے یا خاکی ہے. ارسل اللہ الیہا روحنا ہم نے مریم کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا. میں توجہ رہے فرشتے کو بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا وہ نور بشر بنا. وہ نور بشر بنا. مریم اسے دیکھ کے گھبرا گئی. درمیان سے ہاتھیں چھوڑ رہا ہوں. جب مریم گھبرائی کہنے لگا کہ مت گھبراؤ انما انا رسول رب کے لے احب لکے غلامن زکیہ. مریم مت گھبراؤ میں تمہارے رب کا فرشتہ ہوں. رسول ہوں رسول میں تمہارے رب کا رسول ہوں. انما فرشتہ میں نے ترجمہ کیا لفظ کا استعمال ہوا رسول. انما انا رسول رب کے میں تمہارے رب کا رسول ہوں. آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ بچے کی بشارت دوں. سن لیا تم نے میں تمہارے رب کا رسول ہوں. آیا ہوں کہ تمہیں بشارت دوں کہ تمہارے بطن مبارک سے ایک پاکیزہ بچہ پیدا ہوگا. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. میں تمہارے رب کا رسول ہوں. ہے نوری مخلوق ہے نوری مخلوق آیا ہے بشر بن کر عہدہ ہے رسالت کا. کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا. یہ تو عجیب غریب میں رہا نا. اچھا تو مریم گھبرا گئی. یہ کون ہے صدیقہ معصومہ مطہرہ طاہرہ. کیسی نگاہ ہوگی مریم کی کیسی پاکیزہ نگاہ ہوگی مریم کی جو باطن کو دیکھے ایسی نگاہ. لیکن جب توجہ ہے نور پیکر بشری میں آیا تو مریم کی نگاہ عصمت نہ پہچان سکی. جب نور پیکر بشری میں آیا تو مریم کی نگاہ عصمت نہ پہچان سکی. تو اگر نور پیکر بشری میں آئے تو بوڑھے ملاؤں کی نگاہ کی حالت کیا پہچانے گی. کچھ بات واضح ہو رہی ہے. تو اب بھائی یہ نور محمد سمجھ میں آ گیا. بھائی مانا کہ مٹی ہے مانا کہ مٹی ہے لیکن ایسی مٹی ہے کہ جہاں جبریل کی نورانیت جلنے لگے وہاں سے وہ مٹی گزر جائے.
جہاں جبریل کی نورانیہ جلنے لگے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ لو دنا تو انمرتن لا ترختو. اللہ کے رسول اگر میں ذرا سا بھی آگے بڑھ جاؤں تو کیا ہوگا؟ بھائی تم بتاؤ کیا ہوگا؟ میں جل جاؤں گا, میں جل جاؤں گا. جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں جل جاؤں گا, اور رسول اللہ یہ نہیں کہتے کہ تم میرے ساتھ ہو جلنے سے بچ جاؤ گے. دیکھو بھائی یہ مرحلہ فکر آسانی سے طے ہو رہا ہے نا. اچھا بھائی تو اب وہ نور تو ہے, وہ نور ہے, اور وہ ایسے مقام پہ گیا. بھائی دیکھو وہ تو نور ہے ہی, اس کی جوتی نور ہے. کہاں گئی؟ نالے نہیں, وہ تو نور ہے ہی, اس کی جوتی نور کہاں گئی؟ دیکھو بھائی پوری کائنات اس جوتی کے نیچے ہے. پوری کائنات اس جوتی کے نیچے ہے. اچھا مجھے معاف کر دینا, میں کبھی توہین کا قائل نہیں ہوں. جس کو جیسا بنایا اللہ نے اس کو اسی کے مطابق بیان کرنا چاہیے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سید الملائکہ ہیں, اور ان پر اعمال کی کتابوں میں درود بھی آئی ہے. چھوٹی شخصیت نہیں ہے, پیغمبر انہیں اخی پکارا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی حسنین انہیں چچا پکارتے تھے. شخصیت تو ہے لیکن مجھے معاف کر دینا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ جوتی اوپر ہے, جبریل کا سر نیچے ہے. رسول کی جوتی اوپر ہے, جبریل کا سر نیچے ہے. بھائی توجہ, ہاتھ مزدور رہے تو جبریل کی مجال نہیں ہے کہ وہ جوتی کے برابر آ جائے. تو جب محمد کی جوتی تک نہ آ سکے تو محمد کے کندھے تک کیسے چلا جائے گا؟ یہی بتلانا تھا کہ جسے جیسا بنایا ویسا رکھو, اور یہی حق ہے. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون سورہ نحل. ہم نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ بنایا. جب حق کے معنی میں نے عرض کیا تھا کہ حق پہ دو جملے عرض کروں گا. حق کے معنی حق کے ساتھ بنایا, یعنی جیسا منصوبہ درکار تھا ویسا منصوبہ استعمال کیا, جیسا علم چاہیے تھا ویسا علم. مشیت میں اس کا وجود جیسا چاہیے تھا ویسا بنا دیا. یعنی اب یہ مسائل ہیں اور یہ الٹے سیدھے مسائل تم مجھ سے نہیں سنو گے تو کس سے سنو گے؟ بھائی گھوڑے کو جو شکل دی وہ اونٹ کے کام کے لیے مناسب نہیں تھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ جس کو چاہی جیسی شکل دے دی لیکن مناسبت کے ساتھ. اسی کا نام ہے حق, کہ مشیت کے مطابق ہو یہ حق ہے. بھائی یہاں تک آ گئے تو میرے ساتھ. وہ یا لمونا ان اللہ هو الحق المبین, اللہ حق ہے. ہے قرآن ہے, اللہ حق ہے. نزل الکتاب بالحق, قرآن حق ہے. اللہ حق ہے, قرآن حق ہے. قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. رسول کہہ دو کہ حق آ گیا, محمد حق ہے. اب حق کے معنی معلوم ہو گئے کہ مشیت میں جیسی چیز بنانی تھی ویسی بنا دے, وہ حق ہے.
اللہ حق ہے، اسی نے تو سب کچھ بنایا ہے. قرآن جیسا چاہیے تھا ویسا نازل کیا، قرآن حق ہے. محمد جیسا حادی آخری چاہیے تھا ویسا بھیج دیا، محمد حق ہے. فرمانے لگے من آنی رال حق، جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. کیا روایت ہے، کیا کمال کی روایت ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ سخن آئے گفتنی بہت تھے. یہ جملہ سنو اور پھر میں مصائب کی طرف چلا جاؤں. من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. ٹھیک، ایک روایت کئی سال پہلے میں نے یہاں سے بیان کی تھی اور وہ روایت تھی عدل کے سلسلے کی. اب آج حق کے سلسلے میں روایت سنتے جاؤ. پیغمبر نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. ایک صحابی بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ حق ہیں، آمنا وسلم لو تسلیم، آپ حق ہیں. اب یہ بتائیے کہ آپ کے بعد بھی تو حق ہوگا. میاں سنو، کبھی کبھی ایسے بھی سنا کرو، یہ میرا نوجوان دوست تمہیں تو نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر آ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو میں نے اسے گھور کے دیکھا. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ نیچر ہے کہ اگر کچھ ہوگا، اگر کچھ ہوگا تو آدمی مڑ کے دیکھے گا، پھر بات میں مشغول ہو جائے گا، نیچر ہے نا آدمی کی. یہ اتفاق سے اس وقت بھی یہی ہوا، وہ نوجوان میرا دوست مسکرا رہا ہے، بیٹھے بیٹھے تھک چکا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے سن رہا ہے. بھائی ہوا یہ کہ یا رسول اللہ آپ حق ہیں، تسلیم، آپ کے بعد کا حق. راوی کہتا ہے کہ اتنے میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا. علی کے گھر کا دروازہ کھلا، علی باہر نکلے، اس نے میری طرح مڑ کے دیکھا. ٹھیک ہے نا، دیکھ لیا کہ علی نکل رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ وہ آپ کے بعد والا حق. فرمایا دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. پھر صحیح سلسلے گفتگو ظاہر ہے کہ آگے جائے گا اور مرحلے میں حق کے مرحلے پر بات کو آج روک رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو، تو حق کے معنی مشیت میں اور اس کے علم میں جیسا گزرا ویسا ہو، اور جس کام کے لیے بنایا ویسا ہی کام کرے. نہ بن سکا حسین کے علاوہ کوئی جو ایسا حق ہو حسین جیسا. دین کی حفاظت کے لیے اگر حسین نہ اٹھتے تو کون اٹھتا؟ تھوڑے سے جملے، اور اب یہی وہ دن ہوتے ہیں جب انسان کربلا کے واقعے کے پس منظر کو بیان کر سکتا ہے. حسین ابن علی مغرب و عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور تاخیرات میں مشغول تھے. مورخین لکھتے ہیں تاخیرات میں مشغول تھے. اتنے میں مدینے کے گورنر کا قاصد آیا، فرزند رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مدینہ ہی میں تشریف فرما تھے. کہا فرزند رسول آپ کو حاکم نے طلب کیا ہے. کہا اس وقت؟ کہا ہاں فرزند رسول بلایا. کہا کہو کہ حسین عبادت میں مشغول ہے،
فرصت ملے گی تو آئے گا. عجیب جملے ہیں. دوسری مرتبہ پھر آیا, ریت رات زیادہ بڑھ چکی تھی, وقت نا وقت ہو چکا تھا. آیا حسین مسجد میں, کہا فرزند رسول حاکم آپ کے انتظار میں ہے. کہا کہہ دو ہمیں فرصت ہوگی ہم آ جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ فرزند رسول کیا خیال ہے کیوں بلایا؟ کہا بادشاہ مر گیا, اسی جگہ دوسرا بادشاہ حاکم ہو گیا اور مجھے بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. یہ ہے علم امامت. یاد رکھنا میرے جملے کو, یہ ہے علم امامت. کہا فرزند رسول نہ جائیں, جان بچا کر رات کی تاریکی میں کہیں نکل جائیں. کہا ابن زبیر حسین وہ نہیں ہے. کہ اندھیری رات کا فائدہ اٹھاتا ہوا کہیں چلا جائے. جب پھر بلایا گیا حسین کو تو کہا آتے ہیں. گھر آئے, تجدید وضو فرمائی, بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد دروازے پہ آئے اور بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں, اگر آواز دھیمی رہے تو تم باہر انتظار کرنا, اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم اندر آ جانا. دار العمارہ میں داخل ہوئے, احترام میں والی مدینہ کھڑا ہو گیا, بٹھایا, وہ خط رکھا سامنے کہ فلاں کا انتقال ہوا, فلاں بادشاہ ہوا اور اس کے نام کی بیعت لے لی جائے. بادشاہ کا خط تھا, اور اگر حسین ابن علی بیعت نہ کریں اس کا جواب میں ان کا سر بھیج دیا جائے. دیکھو تمہاری صدائیں بلند ہو گئی, اور یہ تو دن ہی رونے کے ہیں نا, یہ دن ہی رونے کے ہیں. سر بھیج دیا جائے. حسین ابن علی نے خط پڑھا, پڑھنے کے بعد کہنے لگے ان البیعت لا تکون سرا, یہ رات کے اندھیرے کی اور تنہائی کی بیعت کا فائدہ کیا ہے؟ دن ہونے دو, پھر دیکھیں گے کون مستحق ہے بیعت کا. یہ جملے ہیں حسین کے تاریخ میں. ایونا حق بالبیعت والخلافہ, ہم دیکھیں گے. ذرا دن کی روشنی نمودار ہونے دو, پھر ہم دیکھیں گے کہ کون ہے خلافت کا اور کون ہے بیعت کا مستحق. یہ کہہ کے حسین پلٹے. مشیر نے مشورہ دیا کہ اگر حسین نکل گئے ہاتھ نہیں آئیں گے, یہی قتل کر دو. ڈانٹ کے کہا اے نیلی آنکھ والی عورت کے بیٹے, کس کی ہمت ہے جو مجھے قتل کرے؟ آواز بلند ہو گئی, بنی ہاشم داخل ہوئے. تاریخ لکھتی ہے کہ سب سے پہلے جو جوان گھسا اس کا نام تھا عباس. اجرکم اللہ, تم نے گریا کیا. بنی ہاشم کے جھرمٹ میں, بنی ہاشم کے جھرمٹ میں حسین واپس آئے اور عباس سے کہنے لگے عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, عباس سفر کی تیاری کرو. عباس سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے. پہلی گفتگو ہے, پہلی نشست ہے, پہلی مجلس ہے, گفتگو کو اس مقام پر روک رہا ہوں. یا دو راتیں رکے ہیں امام حسین مدینے میں اس واقعے کے بعد, یا تین راتیں یا ایک رات, اختلاف ہے. اب جو بھی ہو, وہ رات جو رخصت کی رات تھی, راوی کہتا ہے کہ میں حسین کے پیچھے پیچھے تھا. میں نے دیکھا کہ حسین دولت سرا سے باہر آئے اور چلے حرم حرم رسول کی طرف. میں پیچھے پیچھے گیا, آئے ذریعے رسول پہ سر رکھ دیا اور کہا یا جدہ ہو خزنی علیک, نانا اب آپ اپنے آپ اپنے پاس مجھے بلا لے. یا جدہ ہو خزنی علیک, نانا اپنے پاس مجھے بلا لے. کہتے کہتے آنکھ لگ گئی. کہا بیٹے بیٹے, جملہ سنو گے؟ میں جملہ سن لو, اس لیے کہ اب میں سینے میں خستگی محسوس کر رہا ہوں اور اب تقریر کو اس مقام سے آگے نہیں جانا. یا جداؤ خود نہیں لے, نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجیے.
کہا بیٹے ابھی تو تجھے سکینہ کے تماشے دیکھنے ہیں، ابھی تو تجھے زینب کی بے چادری دیکھ رہی ہے، آنکھ کھلی، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ کہہ کے نانا کی قبر مطہر سے رخصت ہوئے. بس آخری جملہ ہے، آخری جملہ، تم رو چکے. راوی کہتا ہے میں پیچھے پیچھے تھا، میں نے دیکھا اپنی نگاہوں سے کہ جیسے کوئی عالمین کا سب سے بڑا انسان جا رہا ہو، ویسے قدم جمع جمع کے حسین جا رہے تھے. معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہے. آئے آئے بھائی کی قبر پہ، کہا بھیا حسین جا رہا ہے. بھیا اب حسین سے، حسین آپ کے پاس آخری رخصت کے لیے آیا ہے، اب حسین سے آپ کی ملاقات محشر میں ہوگی بھیا. یہ کہہ کے خدا حافظ کیا. راوی کہتا ہے کہ جب رسول کے پاس گئے، بڑے وقار سے گئے، جب بھائی کی قبر پہ آئے بڑے وقار سے آئے، اور اب میں نے دیکھا کہ حسین اپنی اما کی لحد کی طرف چلے تو ایسے دوڑے جیسے بچہ دوڑتا ہے، دوڑتے ہوئے آئے ماں کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا، آواز دی السلام علیکم یا اما، اما آپ کا حسین آ گیا. قبر مطہر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا غریب علوم، آئے ماں کے پیاسے بچے تجھے بھی ماں کا سلام.